السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ. میزائل روایتی اور جوہری ہتھیار ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, فوج کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
3 کشمیری نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں ہلاک کرنے کے واقعے میں مجرم قرار دیے گئے 5 بھارتی فوجیوں کو کورٹ مارشل نے عمر قید کی سزا سنائی ہے. میں ہوں یوسف جمیل, سیرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, صدر باراک اوباما نے جو میانمار میں ہیں کہا ہے کہ وہ ایک نئے میانمار کے بارے میں پر اعتماد ہیں, لیکن کہا ہے کہ ابھی اس ملک کو مزید اصلاحات کرنا ہوگی. صدر اوباما نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ ستمبر میں کیف اور ماسکو نواز باغیوں کے درمیان مشرقی یوکرین میں فائر بندی معاہدے کا احترام کرے. اور ڈاکٹروں کے ایک بین الاقوامی گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ مغربی افریقہ میں آئندہ ماہ ایبولا کے علاج کے بارے میں 3 کلینکل تجربات کیے جائیں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کو جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2 HTF-6 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق, درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا یہ میزائل روایتی اور جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیان کے مطابق یہ میزائل 1500 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تاہم بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ میزائل کس مقام سے فائر کیا گیا. پاکستان کے اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات نے میزائل تجربے کے بعد فوجیوں سے خطاب میں ان کی آپریشنل تیاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور اس کے کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہیں. بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود نے کہا کہ پاکستان کی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ میزائل ٹیکنالوجی کے موجودہ معیار اور تکنیکی پہلوؤں میں بہتری کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا ہے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اس کا میزائل نظام ملکی دفاع کے لیے ہے. ماضی میں میزائل تجربات پاکستان اور اس کے پڑوسی ملک بھارت کے درمیان تناؤ کا باعث بنتے رہے ہیں, لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ایسے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع کا نظام وضع کیے جانے کے بعد سے یہ معمول کی کارروائی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صدر جمعے کے روز 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اس کی مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے صدر اشرف غنی جمعے کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. رواں سال ستمبر میں منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ان کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایک اعلی سطحی وفد بھی افغان صدر کے ہمراہ اسلام آباد آئے گا. تسنیم اسلم نے کہا کہ صدر اشرف غنی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات سے متعلق تفصیلی مذاکرات ہوں گے.
Would be in-depth consultations on all dimensions of Pakistan-Afghanistan relations with a particular focus on bilateral political engagement.
پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بات چیت میں 2 طرفہ سیاسی روابط, تجارت, اقتصادیات, سرحد پر سیکیورٹی کے معاملات, انسداد دہشت گردی کی کوششوں, توانائی کے شعبے میں تعاون کے علاوہ افغانستان کی تعمیر نو اور لوگوں کے درمیان روابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا.
پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان آر ان پاکستانز وائٹل انٹرسٹ. پاکستان ہیز کنسسٹنٹلی سپورٹڈ این افغان لیڈ افغان اونڈ پیس اینڈ ریکنسیلیشن.
تسنیم اسلم نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام پاکستان کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانوں کی زیر قیادت امن اور مصالحت کی کوششوں کی مسلسل حمایت کرتا آیا ہے. ترجمان نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت سالانہ تجارت کا حجم $2 ارب ہے, لیکن اس میں اضافے کے بہت مواقع ہیں.
ایجوکیشن اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیو بین گروئنگ سگنیفیکنٹلی. The government of Pakistan is providing 3,000 fully funded scholarships to Afghan students. A batch of 600 students.
وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے شعبے اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان روابط میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے. تسنیم اسلم نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے 3,000 افغان طالب علموں کے تمام تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے لیے وظائف دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ 600 افغان طالب علم رواں سال پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا آغاز کریں گے. دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تعلیم مکمل کرنے والے 30,000 سے زائد افغان طالب علم اپنے ملک واپس جا کر اپنے معاشرے کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں. سرحدی نگرانی اور دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق امور کے بارے میں پاکستان افغانستان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں, لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ نئے افغان صدر کے دورے سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند ہے اور وہ کابل سے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتا ہے. افغانستان میں پہلی مرتبہ پرامن انتقال اقتدار کے بعد پاکستان کی طرف سے کابل سے روابط میں اضافہ ہوا ہے. ستمبر میں صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی صدر ممنون حسین نے شرکت کی تھی, جس کے بعد اکتوبر کے وسط میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کابل کا دورہ کیا. رواں ماہ کے اوائل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل میں افغان صدر اور دیگر اعلی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی. جنرل راحیل شریف نے افغان فورسز کو پاکستانی تربیت گاہوں میں ٹریننگ کی پیشکش بھی کی تھی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے, جن کے خلاف ایک عدالت نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں, کہا ہے کہ وہ ضمانت کی درخواست نہیں دیں گے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ سے جاری سیاسی کشیدگی میں اتار چڑھاؤ تو دیکھا جاتا رہا ہے, لیکن تاحال اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا. حکومت اور اس کی مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دوسرے کو سخت سست سنائے جانے کا سلسلہ تو جاری ہی تھا, لیکن انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور یوں بیان بازیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. عدالت نے یہ وارنٹ 1 ستمبر کو پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر حملے کے مقدمے میں جاری کیے ہیں. علاوہ ازیں حکومت مخالف ایک دوسری جماعت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے لیے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. یہ دونوں جماعتیں اگست کے وسط سے حکومت مخالف مارچ لے کر اپنے ہزاروں حامیوں کے ساتھ اسلام آباد آئیں اور یہاں 2 ماہ سے زائد عرصے تک دھرنا دیے رکھا. عمران خان کا دھرنا تو ابھی تک موجود ہے, لیکن طاہر القادری گزشتہ ماہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اب وہ ملک کے کونے کونے میں دھرنے دیں گے. عمران خان نے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے بھی عدالت سے رجوع نہیں کریں گے, اور انہوں نے انتباہی انداز میں کہا کہ اگر حکومت انہیں گرفتار کر سکتی ہے تو کرے. تحریک انصاف کا موقف ہے کہ یہ وارنٹ گرفتاری حکومت کی مبینہ ایما پر جاری کیا گیا, جس کا مقصد پی ٹی آئی کی طرف سے 30 نومبر کو اسلام آباد میں اعلان کردہ جلسے میں خلل ڈالنا ہے. جماعت کے ایک مرکزی رہنما عارف الوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کو سراسر غلط اقدام قرار دیا.
غلط کیا ہے, غلط آرڈیننس میں کیا ہے, دا گورنمنٹ شوڈ اٹسیلف ٹیک کیئر آف دیٹ.
عمران خان حکومت پر گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے سراپا احتجاج ہیں, جبکہ معاملے کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکراتی ادوار بھی بے نتیجہ رہنے کے بعد تعطل کا شکار ہیں. حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ان تمام مطالبات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں آتے ہیں, اور ان میں سے بعض پر ان کے بقول پیش رفت بھی ہو چکی ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے عزائم مبینہ طور پر کچھ اور ہیں. وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر اس احتجاجی سیاست کو ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت مخالفین کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جمعرات کو لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
اندھیرے سائے جو تھے وہ اب ختم ہو رہے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, اور اب پاکستان روشنیوں کی طرف پھر بڑھ رہا ہے, اور روشنیوں کی طرف بڑھنا ہی پاکستان کی ضرورت ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کریں گے, بلکہ اس روشنی کی طرف پاکستان کو بڑھانے کے لیے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کی ان کے جو کوششیں تھیں پاکستان کو جکڑ کے رکھنے کی وہ فیل ہو گئیں.
حالیہ دنوں میں دونوں جانب سے یہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بظاہر دونوں ہی اس میں پہل کے لیے ایک دوسرے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں ایک فوجی عدالت نے سن 2010 میں ہونے والے ایک جعلی مقابلے میں 3 نوجوانوں کو ہلاک کرنے کے جرم میں 2 افسروں سمیت 7 افراد کو سزا سنا دی ہے۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں۔
بھارتی فوج نے کورٹ مارشل کے تحت اپنی نوعیت کے پہلے فیصلے میں قریباً 4.5 سال قبل 3 کشمیری نوجوانوں کو ایک فرضی جھڑپ کے دوران ہلاک کرنے کی پاداش میں ایک کرنل اور ایک کپتان سمیت 5 فوجیوں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم کورٹ مارشل نے اس معاملے میں گرفتار کیے گئے ٹیریٹوریل آرمی کے ایک مقامی اہلکار کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ 8 رکنی کورٹ مارشل نے بھارتی فوج کی 8 راجپوت ریجیمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل ڈے کے پٹھانیا، کپتان اوپندر سنگھ اور ان کے ساتھی فوجیوں کو 30 اپریل 2010 میں پیش آئے فرضی جھڑپ کے واقعے میں مارے گئے 3 بے گناہ نوجوانوں کے قتل کا مرتکب قرار دے دیا۔ ان نوجوانوں بھارتی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے نادی ہل گاؤں کے شہزاد احمد خان، ریاض احمد لون اور محمد شفیع کو فوج نے اپنے اعانت کاروں کے ذریعے نوکری اور نقدی امداد کا لالچ دے کر کنٹرول لائن کے مسل علاقے میں پہنچایا تھا، جہاں انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور بعد میں ترقیاں پانے اور انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں پاکستانی دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے وہ بھارتی کشمیر میں پرتشدد کاروائیاں کرنے کی غرض سے داخل ہوئے تھے۔ فوج نے ہلاک کیے گئے افراد سے اسلحہ برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن تحقیقات کے دوران بے بنیاد دعوے کی کلئی کھل گئی۔ فرضی جھڑپ میں پیش آئے خون ریزی کے اس واقعے کے خلاف بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن چلائی گئی جو کئی ماہ تک جاری رہی، اور اس کے دوران پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں کی مظاہرین پر کی گئی فائرنگ کے الگ الگ واقعات میں 120 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چنانچہ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کے تحت پولیس اور فوج نے واقعے کی الگ الگ تحقیقات شروع کر دی، اور بعد میں فوج نے اس امر کی تصدیق ہونے پر کہ نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا گیا تھا، واقعے میں ملوث افسران اور فوجیوں کا کورٹ مارشل شروع کیا۔ عمر قید پانے والے فوجیوں کو انہیں دوران سروس حاصل ہونے والی تمام مراد سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تاہم فوجی ذرائع نے بتایا کہ کورٹ مارشل کی طرف سے سنائی گئی سزا کے فیصلے پر عمل درآمد پہلے بھارتی فوج کی شمالی کمان کے کمانڈنگ آفیسر اور پھر بھارتی فوج کے سربراہ کی طرف سے کنفرم کیے جانے کے بعد ہی ہوگا۔ کشمیر میں مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قصوروار فوجیوں کو سزا سنانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ اسی طرح کے دوسرے واقعات میں ملوث فوجیوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
صدر براک اوباما جو میانمار میں ہیں، وہاں کی حکومت اور اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ملاقاتوں میں متعدد مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مسٹر اوباما نے اپنے دورے کا آغاز جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں یا آسیان کی سربراہ کانفرنس میں شرکت سے کیا، جس کی میزبانی اس سال میانمار کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس ریمیرس نے، جو صدر کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ سنتے ہیں قمر عباس جعفری سے۔
ایک نئے کنونشن سینٹر میں سربراہ نے مملکت کے اعزاز میں موسیقی، رقص اور اعلی قسم کا اشائیہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ملک اشروں کی فوجی حکمرانی اور عالمی برادری سے الگ تھلگ رہنے کے بعد اب کتنا آگے نکل گیا ہے۔ صدر اوباما نے اس اجتماع کی میزبانی کے لیے میانمار اور اس کے لیڈر تھن سین کی تعریف کی۔ صدر کے الفاظ،
پریزیڈنٹ تھن سین، آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار یور ہاسپٹیلیٹی اینڈ فار برنگنگ ٹوگیدر دس ایکسلنٹ سمٹ۔
صدر تھن سین، میں آپ کی میزبانی اور اس شاندار سربراہ کانفرنس کے اہتمام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میانمار نے اس سال آسیان کی صدارت کر کے ایک بڑا کام کیا ہے اور پورے خطے کے لیے اہم نوعیت کے مسائل کے بارے میں ٹھوس قیادت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. لیکن علاقائی تعاون کے بارے میں میٹنگوں میں شرکت کے بعد مسٹر اوباما نے اپنے ایجنڈے کے زیادہ ٹھوس حصے پر توجہ دی. انہوں نے میانمار میں سیاسی اصلاحات کو آگے بڑھانے کی بات کی جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اتنی تیزی سے نہیں کی گئیں جن کی چار سال قبل. اس وقت بہت سے لوگوں کو امید تھی جب ملک نے اشروں کی فوجی حکمرانی سے جمہوریت کی جانب سفر کا آغاز کیا تھا. میانمار کے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ 2012 میں ان کے پہلے دورے کے بعد کے ان دو برسوں میں انہوں نے جو پیش رفت دیکھی ہے اس میں اقتصادی اصلاحات، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور آئینی اصلاحات کی تحریک کا آغاز شامل ہیں. لیکن مسٹر اوباما نے کہا کہ بعض چیزیں اب بھی درست نہیں ہیں اور ماضی کی یادگار ہیں. سابق سیاسی قیدیوں کو اب بھی پابندیوں کا سامنا ہے، جبکہ صحافیوں کو اب بھی قتل یا گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. امریکی لیڈر کے لیے خصوصی تشویش کا سبب روہنجا مسلم اقلیت کی زبونحالی ہے، جن کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے زیادہ تر کے پاس وہاں کی شہریت بھی نہیں ہے. اور 2012 میں راکھائن ریاست میں بدھوں کے ساتھ تصادم کے بعد ان میں سے ہزاروں کو کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا ہے. روہنجاز کے لیے شہریت کا مسئلہ میانمار میں سیاسی طور پر بہت حساس ہے. اس کے باوجود بھی امریکی صدر کا ارادہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے لیڈروں سے ملاقاتوں میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے. ان اپوزیشن لیڈروں میں آنگ سان سوچی بھی شامل ہیں، جن سے صدر اوباما یانگون میں جمعے کو ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جن پر اس مسئلے پر کوئی موقف اختیار نہ کرنے کے لیے نکتہ چینی کی جاتی رہی ہے. صدر کے قومی سلامتی کے نائب مشیر بین روڈس نے وہاں نامہ نگاروں کو بتایا کہ روہنجا کے مسئلے کو حل کیے بغیر ایک مستحکم جمہوریت کا قیام ممکن نہیں ہے. ان کے الفاظ،
وی ریکگنائز دیٹ دس از اے ویری کمپلیکس ایشو ہیئر ان برما.
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں برما میں یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اس کے بارے میں لوگوں کے نظریات شدید ہیں، تاریخی عوامل پر اختلاف ہے، لیکن اس سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی کہ بعض بنیادی عالمی حقوق ہیں جن کا تمام لوگوں پر اطلاق کیے جانے کی ضرورت ہے. یہ تھے صدر کے قومی سلامتی کے نائب مشیر. جمعہ کو آنگ سان سوچی سے ملاقات کے بعد صدر G20 سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آسٹریلیا کے مقام بریسبین جائیں گے، جہاں امکان یہ ہے کہ سائڈ لائنز پر ہونے والے تبادلہ خیال میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہے گا. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
اور اسی اثنا میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کا 25واں سربراہ اجلاس میانمار کے دارالحکومت نیپی تھا میں جاری ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
آسیان سربراہ اجلاس کا آغاز تنظیم کے ترانے کے ساتھ ہوا. یہ گیت کوئی جانا پہچانا نہیں اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے شریک بہت کم لیڈر اور سفارتکار اسے ساتھ گا سکے. اس سے آسیان کے 10 ارکان کی موجودہ صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے. تنظیم کو تشکیل کیے 48 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اپنے مقاصد کو واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور 60 کروڑ سے زائد افراد کی متنوع کمیونٹی کے لیے مشترکہ پالیسیوں پر رضامندی کے لیے کوشاں ہے. آسیان سربراہ اجلاس کے میزبان میانمار کے صدر نے یہ بات اپنے افتتاحی خطاب میں کہی. تھین سین نے خبردار کیا کہ آسیان اکنامک کمیونٹی کی تشکیل سے 1 سال پہلے 20% اہداف کو لاگو کرنے اور 2015 میں آسیان کمیونٹی کے بعد ممکنہ امور کو حل کرنے کے چیلنج بدستور موجود ہیں. آسیان اکنامک کمیونٹی کا مقصد ایک واحد منڈی کو تشکیل کرنا ہے. صدر تھین سین نے یہ بھی کہا کہ آسیان کو بین الاقوامی سطح پر بھی زیادہ اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور جس کے لیے مشترکہ مفادات کو متحد ہو کر حل کرنا درکار ہے. اس کا اظہار جزوی طور پر بعض ملکوں کی طرف سے الجھن اور پریشانی کے ساتھ ہوا جو انہیں جنوبی بحیرہ چین میں ضابطۂ اخلاق کو حتمی شکل دینے میں ہونے والی سست رفتاری پر ہے. فلپائن اور ویتنام نے خاص طور پر چینی بحری جہازوں کے حوالے سے متنازع آبی راستوں پر بحری تنازعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا. آسیان سربراہ اجلاس کے بعد جمعرات کو 9واں مشرقی ایشیائی سربراہ اجلاس ہوگا. امریکہ کے صدر براک اوباما، چین کے وزیر اعظم، جنوبی کوریا کے صدر اور آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور روس کے وزرائے اعظم بھی اس اجلاس میں شامل ہوں گے. بہجت جلانی، اردو، VOA، واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری آج دیر گئے اسرائیل اور اردن کے لیڈروں سے یروشلم میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس مقدس مقام پر تنازع میں حالیہ دنوں میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور اردن کے شاہ عبداللہ جمعرات کو دیر گئے عمان میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کے صبح جان کیری نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بات چیت کی تھی، جس میں اطلاعات کے مطابق غزہ کی پٹی کی تعمیر نو پر گفتگو ہوئی، جو 50 روزہ جنگ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں تباہ ہو گیا تھا اور جس میں 2100 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایروٹ کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے مشرق وسطی کے دورے کے دوران فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ آج کسی وقت اردن کے دارالحکومت عمان میں جان کیری اسرائیل اور اردن کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق کیری نے صدر محمود کے ساتھ ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی میں بحالی کے عمل کے بارے میں بات کی، جہاں 50 روز کی لڑائی کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں کی وجہ سے کئی علاقے تباہ ہو چکے ہیں اور جس میں 2100 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ کی سہفری کی ملاقات یروشلم میں ہلاکت خیز واقعات کے بعد ہو رہی ہے، جن میں چاقو سے حملے اور فلسطینیوں کی جانب سے پیدل راہگیروں پر گاڑی چڑھانے کے واقعات شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں سے ایک روز قبل ہی اسرائیل نے مشرقی یروشلم میں یہودی علاقوں میں نئی آبادیاں تعمیر کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ فلسطینی حکام اسرائیل کی جانب سے شہر کے ان علاقوں میں آبادیوں کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں یروشلم کو وہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہیں گے۔ فلسطینی عہدیداروں کی جانب سے نئی تعمیرات کے اعلان کے بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے کہا کہ امریکہ کو اس پر تشویش ہے۔ ظاہر ہے تعمیرات کے لیے جاری اعلانات دو مملکتی حل کے حصول کے بیان کردہ مقاصد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پیشگی طور پر یہ تعین کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کہ تعمیر کہاں ہونی چاہیے، عمارتیں کہاں ہونی چاہیے اور وہ دوسرے علاقے جہاں آبادیاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی یہودی آبادی کی تعمیر ایک مشکل صورتحال کو اور بھی بدتر کر سکتی ہے اور اس سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ کا یہ رد عمل اقوام متحدہ کے اس حالیہ ہنگامی اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے اسرائیل کی جانب سے مشرقی یروشلم میں 1000 نئے مکانات کی تعمیر کے منصوبوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی پر گفتگو کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا،
If we cannot collectively convince the occupying power,
اگر ہم ایک قابض طاقت کو مل کر اس چیز پر قائل نہیں کر سکتے کہ وہ قبضہ ختم کرنے پر گفت و شنید کرے تاکہ فلسطینی ریاست آزاد ہو سکے، جس کے بعد دو مملکتی حل پر عالمی اتفاق رائے ہو سکے، تو پھر ہمارے پاس دو مملکتی حل کا راستہ دستیاب نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا سوائے قبضہ کرنے والی طاقت کے، کہ اس نے قبضہ ختم کرنے کے لیے نیک نیتی سے ہمارے ساتھ مثبت انداز میں گفت و شنید کرنے کے لیے ذمہ دارانہ طور پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ امریکہ بارہا اسرائیل پر زور دے چکا ہے کہ وہ نئی آبادیوں کو وسعت نہ دے اور انہیں امن کے عمل میں رکاوٹ قرار دیتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں جو اسرائیلی ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان صدر اشرف غنی اس ہفتے کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ افغان شورٹ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف حالیہ کامیاب فوجی کاروائیوں اور افغانستان میں عدم مداخلت کی پالیسی سے وابستگی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو اکثر اوقات مسائل کا شکار رہے ہیں سازگار فضا قائم کرتی ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل کی رپورٹ، صفیہ قاسم کی زبانی۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پچھلے سال ان کے ملک نے اپنی غیر جانبداری، افغانستان کے امن کے عمل کے فروغ اور مفاہمتی کوششوں کے سلسلے میں نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کابل میں صدر اشرف غنی کے ساتھ حالیہ ملاقات اور پچھلے دنوں پاکستانی فوج کے سربراہ کے افغان دارالحکومت کے دورے نے ایک ایسے موقع پر سودمند مذاکرات کی راہ ہموار کر دی ہے جب اس ہفتے مسٹر غنی اسلام آباد کے دورے پر آنے والے ہیں. سرتاج عزیز کہہ رہے ہیں کہ صدر غنی خود بھی ایک نئے آغاز اور تعلقات میں نئی شروعات کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں جن کی بنیاد اعتماد اور بھروسہ ہے اور اس میں الزام تراشی کا کھیل شامل نہیں ہے اور جو کثیر جہتی ہے اس کی بنیاد اقتصادی تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی میں تعاون اور عوام کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں بہت زیادہ بہتری لانے پر استوار ہوگی. سرتاج عزیز نے پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان سیاسی عمل میں اسٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ تشدد کے ذریعے کابل میں دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی ان کی کوششیں پاکستان کی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں القاعدہ سے منسلک افغان شورش پسندوں کے حقانی نیٹورک کی موجودگی اسلام آباد کے کابل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں طویل عرصے تک تناؤ کا سبب بنی رہی ہے. لیکن سرتاج عزیز کا خیال ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں جاری فوجی کارروائیوں نے ان کے محفوظ ٹھکانوں کو تہ و بالا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت کہ اب وہاں ان کی محفوظ پناہ گاہیں اور انفراسٹرکچر موجود نہیں رہا جہاں سے وہ اپنی کارروائیاں کر سکیں پالیسی پر عمل درآمد کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سازگار ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے کو دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنے دیا جائے. افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ ترین کمانڈر بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وزیرستان میں پاکستانی فوج کے آپریشن نے حقانی نیٹورک کی افغانستان میں حملے کرنے کی اہلیت پر ضرب لگائی ہے اور اسے نقصان پہنچایا ہے. قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز کا خیال ہے کہ بھاری انتخابی مینڈیٹ رکھنے والی نئی افغان قیادت امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بہتر پوزیشن میں ہے اور پاکستان ان کوششوں میں مدد کا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا کہ اسلام آباد اپنے اثر و رسوخ سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا ان پر سرین کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارے کچھ رابطے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ فیصلہ افغانستان کو کرنا ہے کہ اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور وہ ہم سے کیا کرنے کی توقع رکھتے ہیں. ہم مشورہ دے سکتے ہیں، ہم سہولت فراہم کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مذاکرات میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور مفاہمتی عمل کو آگے کیسے لے جانا ہے. اس کا تعلق افغانستان سے ہے اور اس کی قیادت بھی افغانستان کو ہی کرنی ہے. سرتاج عزیز نے کہا کہ چین کی میزبانی میں افغانستان پر ہونے والی ایک حالیہ بین الاقوامی کانفرنس نے بھی طالبان کو یہ سخت پیغام دیا تھا کہ وہ لڑائی بند کر دیں اور سیاسی مفاہمتی کوششوں میں شامل ہو جائیں. وہ کہہ رہے تھے ہر کوئی افغانستان میں امن چاہتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ خانہ جنگی جاری رہے کیونکہ افغانستان کے عوام نے اندرونی رسہ کشی اور خانہ جنگی کے باعث طویل عرصے سے بہت سے مسائل جھیلے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں امن اور استحکام حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ اسی لیے یہ پیغام بہت واضح اور نمایاں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے افغانستان کی تعمیر اور ترقی میں بڑے پیمانے پر معاونت کے بھی دروازے کھلیں گے. افغانستان اینالسٹ نیٹورک سے منسلک تھامس رٹک توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج کی انسدادی کارروائیاں اور صدر غنی کے دورے سے دو طرفہ رابطوں میں پائی جانے والی کشیدگیاں کم کرنے کی راہ ہموار ہوگی. رٹک کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ افغانستان میں حکومتی سربراہ کی تبدیلی سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کا ایک موقع سامنے آیا ہے اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر رہنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے اگر حکومت سمیت افغانستان کے عوام یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے کچھ نیٹورکس کو تحفظ دینے کا اپنا رویہ فی الواقع تبدیل کرتا ہے. اگر وہ وہاں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی خوشی سے اس کا مثبت جواب دیں گے. صدر اشرف غنی نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی اقدامات پر مذاکرات کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور اس دورے سے انہیں یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ان کا ہمسایہ ملک کابل کے ساتھ کس حد تک تعاون کرنے کی خواہش رکھتا ہے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان کو کیمیائی مواد کی نگرانی کے لیے اہم آلات اور معاونت فراہم کی ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
امریکہ نے پاکستان کو کیمیائی مواد کی نگرانی کے لیے اہم آلات اور معاونت فراہم کی ہے۔ اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر رچرڈ اولسن نے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو یعنی ایف بی آر کے سربراہ طارق باجوا کے ساتھ پاکستان کسٹم سروس کے اینڈ ویریفیکیشن یعنی ای یو وی منصوبے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس منصوبے سے قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح استعمال ہونے والی کیمیکلز کی نگرانی میں محکمہ کسٹم کو مدد ملے گی۔ اس منصوبے کے اجرا پاکستان کے محکمہ کسٹم اور امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشن آفس یعنی ایچ ایس آئی کے مابین شراکت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان کے مطابق سفیر رچرڈ اولسن نے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسٹم سروس اور ایچ ایس آئی کے درمیان شراکت خطرناک کیمیکلز کی غیر قانونی نقل و حرکت کے انسداد کے ذریعے پاکستان، امریکہ اور دنیا کے دیگر ملکوں کے شہریوں کو محفوظ بنانے کی مشترکہ نصب و لین اور باہمی احترام کے جذبے پر مبنی ہے۔ ای یو وی منصوبہ 80 پاکستانی ٹیموں پر مشتمل ہے جو ملک بھر میں تصدیق کا عمل پورا کریں گی۔ سفارتخانے کے بیان کے مطابق منصوبہ اس بات کا مظہر ہے کہ احترام اور مشترکہ مقصد کی سوچ پر مبنی شراکت داری کے نتیجے میں کس قدر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس معاملے میں پاکستان کسٹمز اور امریکہ کے ایچ ایس آئی کے درمیان اشتراک سے خطرناک کیمیکلز کی غیر قانونی نقل و حرکت کے سدے باب کے ذریعے پاکستان اور دیگر ملکوں کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی پولیس نے ملک کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں خواتین کی نسبندی کے آپریشن کرنے والے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے جس سے آپریشن کرانے والی خواتین میں سے 13 ہلاک ہو گئیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آر کے گپتا کو بدھ کو حراست میں لیا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ خواتین کی ہلاکت کے کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ خواتین بعد از آپریشن دی جانے والی ایک مضر دوا سے بیمار ہوئیں۔ ڈاکٹر گپتا نے کہا، بھارتی پولیس نے ملک کی وسطی ریاست چھتیس گڑھ میں خواتین کی نسبندی کے آپریشن کرنے والے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے جس سے آپریشن کرانے والی خواتین میں سے 13 ہلاک ہو گئیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آر کے گپتا کو بدھ کو حراست میں لیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ خواتین کی ہلاکت کا کسی بھی طرح ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ خواتین بعد از آپریشن دی جانے والی ایک مضر دوا سے بیمار ہوئیں۔
بالکل نہیں، میں کہیں پر بھی دوسری نہیں ہوں۔ اس کے پہلے میں نے اتنے آپریشن کبھی کہیں پر کوئی کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، اور ابھی جو دو سرپن میرے اوپر کیا جا رہا ہے یہ کیول دوائی کی وجہ سے ہے۔ جو دوائی مریض کو دیا گیا اس کے بعد سے ہی سب سمپٹمز ڈیولپ ہوئے ہیں۔
یہ تھے ڈاکٹر آر کے گپتا کے الفاظ۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر نے ہفتے کو 6 گھنٹوں میں 80 خواتین کے نسبندی کے آپریشن کیے تھے۔ بھارت کے بلاسپور ضلع کے کمشنر سونمانی بوریا نے کہا کہ خواتین کا نسبندی آپریشن کرنے کے بعد انہیں گھروں کو بھیج دیا گیا تھا، تاہم بعد میں طبیعت خراب ہونے کے باعث کئی کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وربا نے کہا کہ پیر کو جن خواتین کے آپریشن کیے گئے ان کے بارے میں نبض ڈوبنے، قے اور دوسری تکالیف کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اور اب کھیل کی خبروں میں کرکٹ۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد مصباح الحق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آج تک کے سب سے کامیاب کپتان بن گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 248 رن سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی، اور اس فتح کے ساتھ ہی کپتان مصباح الحق پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ یعنی 15 ٹیسٹ میچ جیتنے والے کپتان بن گئے۔ جمعرات کو ابوظہبی میں کھیلے جانے والے میچ کے آخری روز پاکستان کو فتح کے لیے 2 وکٹیں جبکہ نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 306 رنز درکار تھے، لیکن میچ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد یاسر شاہ نے کریگ کو کلین بولڈ کر دیا۔ آخری وکٹ کی شراکت میں کچھ دیر تک کیوی بلے باز مزاحمت کرتے رہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ نیوزی لینڈ کا اسکور جب 231 تھا تو عمران خان نے سوڈی کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ کر کے پاکستان کے لیے فتح حاصل کر لی۔
Big shout, LBW shout. Is it all over? It is. There it is. The final wicket to go down here in this first test match.
پاکستان نے نہ صرف آسٹریلیا کے خلاف حالیہ سیریز میں اسے شکست دینے والی ٹیم کو اس میچ کے لیے برقرار رکھا، بلکہ اپنی پراعتماد اور شاندار کارکردگی میں بھی تسلسل قائم رکھا۔ اس میچ میں شروع ہی سے پاکستان کی گرفت مضبوط تھی۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اس نے نیوزی لینڈ کے بالروں کو ہلکان کیے رکھا۔ ابتدائی بلے باز احمد شہزاد نے 176 اور محمد حفیظ نے 96 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ یونس خان اور کپتان مصباح الحق نے بھی اپنی ناقابل تسخیر سینچریاں سکور کیں۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 262 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میزبان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں بھی کیوی بالروں کی ایک نہ چلنے دی اور پراعتماد انداز میں سکور جب 175 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر پہنچا تو یہ اننگز بھی ختم کر دی۔ محمد حفیظ نے اس اننگز میں 101 ناقابل تسخیر رنز بنا کر اپنے ٹیسٹ کیریئر کی 6ویں سینچری مکمل کی۔ نیوزی لینڈ کو فتح کے لیے 479 رنز کا ہدف ملا، لیکن اس کے بلے باز ایک بار پھر پاکستانی بالروں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے دوسری اننگز میں سوڈی 63 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ پاکستان کے بالر راحت علی کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 6 وکٹیں حاصل کی۔ انہیں میچ کی سب سے تیز ترین گیند کروانے کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس گیند کی رفتار 141.1 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ میچ کے بعد پاکستانی کپتان مصباح الحق نے صحافیوں سے گفتگو میں ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے گا۔
شکر اللہ کا، جس طرح کی میری اپنی پرفارمنسز رہی اور جس طرح سے ٹیم نے رسپونڈ کیا، سب پلیئرز نے رسپونڈ کیا، میرے خیال میں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم اور جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے۔ آئی تھنک ینگسٹرز، سینئر پلیئرز جو بھی آیا اس ٹیم میں ان 4 سالوں میں، دے گیو دا بیسٹ، اور اسی کی وجہ سے آئی تھنک جو بھی ریزلٹس ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے، پوری ٹیم ڈیزرو کرتی ہے۔
سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 17 نومبر کو دبئی میں شروع ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کے قیام امن سے متعلق سربراہ سیکیورٹی کونسل پر زور دے رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب ایبولا کا بحران قومی اداروں کو کمزور کر رہا ہے اور ملک میں خانہ جنگی کے بعد سے جو سن 2003 میں ختم ہوئی، حاصل ہونے والی کامیابیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ لائبیریا میں تعینات 7,000 فوجیوں پر مبنی اپنے قیام امن کی فوج کی مدت میں توسیع کی جائے۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
اقوام متحدہ کے قیام امن سے متعلق سربراہ اوروے لاٹسوس نے بدھ کے روز سلامتی کونسل کو بتایا کہ مشن کو بتدریج کم کرنے کے منصوبے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، کیونکہ لائبیریا اب بھی ایبولا کی وبا سے نبٹنے کی تگودو کر رہا ہے، جس سے 2800 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔
In the current circumstances, we are of the view that it would be appropriate to extend...
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں مناسب یہ ہوگا کہ یو این مشن لائبیریا یعنی یو این ایم ایل کے اختیارات کو ستمبر 2015 تک بڑھا دیا جائے، جبکہ سیاسی مسائل کے بارے میں جب تک سفارشات پیش نہیں کی جاتی اور جب تک صحت سے متعلق حکام یہ نہیں کہتے کہ ایبولا کا بحران ختم ہو گیا ہے، فوجیوں اور پولیس کی واپسی کو مؤخر کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کا یہ مشن 1.5 سے زیادہ وقت سے مغربی افریقہ کے اس ملک میں موجود ہے اور وہاں وہ سرکاری اداروں کی تعمیر و ترقی اور امن و امان قائم کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے ستمبر میں اس سال کے آخر تک اس مشن میں توسیع کر دی تھی، لیکن اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس میں ستمبر 2015 تک مزید توسیع کرے گا۔ اس توسیع کا اختیار دینے کے لیے 31 دسمبر تک کونسل کی ایک قرارداد کا منظور ہونا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں لائبیریا کی سفیر مارجان کمارا نے توسیع کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یو این ایم آئی ایل اس میں ایک سال کی توسیع کر دے۔
We humbly suggest that a declaration by WHO that Liberia is Ebola free
انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او کی یہ قرارداد کہ لائبیریا ایبولا سے پاک ہو گیا ہے کونسل کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ وہ زمینی حقائق کا پوری طرح سے جائزہ لینے کی اجازت دے جیسا کہ ماضی میں ہوا ہے. اس قسم کے جائزے سے کونسل کو مزید اقدام کرنے کے لیے رہنمائی ملے گی. توقع ہے کہ کونسل کے اراکین اختیارات میں توسیع دینے کی مدت اور سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر ایبولا کے اثرات کو زیر غور لائیں گے. اس بحران کا کمزور قومی اداروں پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. معیشت ڈگمگا رہی ہے اور اسکول بند ہو گئے ہیں. حکومت نے 90 دن کی ہنگامی حالت کا نفاذ کیا تھا جس کی مدت اس ہفتے ختم ہو گئی اور ابھی یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا اس میں توسیع کی جائے گی یا نہیں. صحت کے اس بحران سے انتخابی عمل پر بھی اثر پڑا ہے اور اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کو منسوخ کر دیا گیا. ایبولا وائرس پر اگر قابو پا لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لائبیریا کی حکومت انتخابات کی پھر سے کوئی تاریخ مقرر کرے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ ستمبر میں کیف اور ماسکو نواز باغیوں کے درمیان مشرقی یوکرین میں فائر بندی کے معاہدے کا احترام کرے. وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے نائب مشیر پین روٹس کا کہنا تھا کہ صدر نے یہ پیغام بیجنگ میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے غیر رسمی گفتگو میں دیا. روٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ اوباما آئندہ ہفتے آسٹریلیا کے شہر برسبن میں ہونے والے G20 کے اجلاس میں یورپی رہنماؤں سے ملاقات میں بھی یوکرین کے بحران پر تبادلہ خیال کریں گے. آسٹریلیا میں G20 سربراہی اجلاس میں عالمی لیڈروں کی آمد کے تناظر میں سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریاست کوئنز لینڈ کے دارالحکومت میں عالمی لیڈروں کے اجلاس میں اقتصادی ترقی کا معاملہ توقع ہے کہ غالب رہے گا. سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
برسبن میں اختتام ہفتہ ہونے والے G20 اجلاس میں عالمی سطح پر ترقی کا معاملہ ایجنڈے پر سر فہرست ہے. اجلاس کے شرکا ایسے طریقوں کا جائزہ لیں گے جن سے ان کی مجموعی پیداوار اور ترقی آئندہ 5 برسوں میں پیش گوئی سے کم از کم 2% زیادہ ہو سکے. عہدیدار کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عالمی آمدن یا مجموعی گھریلو پیداوار میں $2 کھرب سے زائد کا اضافہ ہوگا اور روزگار کے لاکھوں مزید مواقع پیدا ہو سکیں گے. کوئنز لینڈ ریاست میں ہونے والے سربراہ اجلاس کا مقصد ان اقتصادی اہداف کو بامانی طور پر حاصل کرنا ہے. یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز بزنس اسکول کے پروفیسر رچرڈ ہولڈن کا خیال ہے کہ عالمی سطح پر ترقی کی کلید تجارت کو مزید آزاد کرنا ہے. پروفیسر رچرڈ ہولڈن کہتے ہیں کہ گزشتہ نصف صدی میں بلا شبہ دنیا بھر میں محصولات اور غیر محصولاتی تجارت پر پابندیوں میں کمی تو ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بین الاقوامی تجارت میں بے حد اضافہ ہوا اور اس سے امیر اور غریب ملکوں کو بے پناہ فائدے بھی حاصل ہوئے، لیکن ابھی بھی تجارت پر بہت ساری پابندیاں ہیں. اس لیے ایجنڈے میں شامل ایک کلیدی موضوع یہ بھی ہے کہ ان تجارتی پابندیوں کو کم کرنے میں پیش رفت جاری رکھنے کی صورت کیا رہے. G20 اجلاس میں 20 بڑی معیشتوں سے سیاسی لیڈر اور مرکزی بینکوں کے گورنر شریک ہوں گے. ان میں برازیل، چین، جاپان، روس، امریکہ اور یورپی یونین شامل ہے. اس گروپ کے پاس دنیا کی معیشت کا 85% اور عالمی تجارت کا 75% حصہ ہے. کوئنز لینڈ میں ہونے والا اجلاس آسٹریلیا میں ہونے والے عالمی لیڈروں کے کسی بھی اجلاس میں سب سے بڑا ہے. برسبن کے مختلف حصوں میں کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. ایکٹیوسٹ بھی عالمگیریت سے لے کر غربت اور آب و ہوا کی تبدیلی سے لے کر ہم جنسوں کے حقوق تک کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. مقامی تنظیموں نے پہلے ہی شہر میں مارچ کیا ہے اور بقول ان کے آسٹریلیا کے مقامی باشندوں کے ساتھ غیر منصفانہ رویوں کی طرف توجہ دلائی ہے. بعض گروپ 15 اور 16 نومبر کو ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں افراتفری کو پھیلانے کے منصوبوں کو بھی آن لائن بیان کر رہے ہیں. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ترک حکام نے 12 انتہا پسند قوم پرستوں کے اس گروپ کو رہا کر دیا ہے جنہوں نے بدھ کے روز استنبول میں 3 امریکی سیلرز پر حملہ کیا تھا. ایک ترک خبر رساں ادارے دوگان نے اطلاع دی ہے کہ مشتبہ ملزمان جمعرات کے روز عدالت میں پیش ہوئے. ان پر امریکی سیلرز کو زخمی کرنے، ان کی ہتک کرنے اور عوامی احتجاج کے قانون کو توڑنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے. امریکی سیلرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور وہ اپنے جہاز پر بحفاظت واپس آ گئے ہیں. استغاثہ نے ان قوم پرستوں کو رہا کر دیا ہے. لائبیریا کے صدر ایلن جانسن سرلیف نے ملک میں نافذ ایمرجنسی اٹھا لی ہے جو ایبولا کے بحران کے باعث لگائی گئی تھی. جمعرات کے روز ایک تقریر میں مس سرلیف نے کہا کہ ابولا کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور کچھ پابندیاں ابھی برقرار رہیں گی۔ مس سرلیف نے کہا کہ لائبیریا کی 15 کاؤنٹیز میں سے 10 کاؤنٹیز میں اتوار کے بعد سے ابولا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ لائبیریا میں یہ ہنگامی حالت اگست میں نافذ کی گئی تھی۔ ادھر ڈاکٹروں کا بین الاقوامی گروپ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز مغربی افریقہ میں آئندہ ماہ ایبولا کے علاج کے 3 کلینیکل تجربات کرے گا تاکہ اس کے پر اثر ہونے کا جائزہ لیا جا سکے۔ گروپ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ انہیں امید ہے کہ تجربات آئندہ ماہ شروع ہوں گے اور اس کے نتائج فروری کے شروع میں متوقع ہوں گے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز گروپ یہ علاج 3 دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے، جن میں سے 2 تنظیمیں ایبولا کے لیے خصوصی ادویات پر کام کر رہی ہیں۔ یورپی خلائی ادارے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک چھوٹا تحقیقی روبوٹ یقینی طور پر ایک دور دراز دمدار ستارے کی سطح پر موجود ہے، صرف اس کی لینڈنگ ناہموار تھی اور غیر یقینی تھی۔ ادارے نے جمعرات کے صبح اس تحقیقی روبوٹ فیلے کے تصاویر شائع کی ہیں جو اس ستارے کومٹ 67P کی پہاڑی سطح پر موجود ہے۔ تصاویر میں ظاہر ہوتا ہے کہ فیلے ایک زاویے سے وہاں ٹکا ہوا ہے، لیکن زمینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اور ڈیٹا بھیج رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں آئندہ ہونے والی اکثریتی پارٹی کے لیڈر ریپبلکن مچ میکونل کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے ایک نئے رخ کے لیے ووٹ دیا ہے اور دونوں پارٹیاں صرف اس وقت پیش رفت کر سکتی ہیں جب اوباما انتظامیہ عوام کی خواہش کو سمجھے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کی ایک رپورٹ، صفیہ کاظم کی زبانی۔
سینیٹر میکونل نے جنہیں حال ہی میں اختیارات ملے ہیں صدر اوباما پر زور دیا کہ آئندہ ماہ کے بعد وہ وفاقی حکومت کی فنڈنگ جیسے معاملات پر زور دینے کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کریں اور امیگریشن اصلاحات کے لیے نہ ہی صدارتی حکم نامہ جاری کریں اور نہ ہی ایسا کوئی قدم اٹھائیں جس سے ریپبلکنز مشتعل ہوں۔
ورکنگ ٹوگیدر ریکوائرز ٹرسٹ۔
انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرنے کے لیے اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر اوباما کا فرض ہے کہ وہ اعتماد قائم کریں اور کام کرنے کے پرانے طریقے استعمال نہ کریں۔ ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیگریشن کے بارے میں یک طرفہ کارروائی کا منصوبہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جیسا کہ انہوں نے گزشتہ رات اعلان کیا کہ یہاں اپنے ملک میں متوسط طبقے اور کارکنوں کو نقصان پہنچا کر کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے چین کو کھلی چھٹی دے دیں۔ ایشیا کے دورے میں صدر اوباما اور ان کے چینی ہم منصب نے آئندہ عشروں میں دونوں ملکوں میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے اہداف کا اعلان کیا۔ مہینوں سے صدر نے کانگریس کی منظوری نہ ملنے کی صورت میں امیگریشن کے بارے میں قدم اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ جنوری میں سینیٹر میکونل موجودہ اکثریتی لیڈر ڈیموکریٹ ہیری ریڈ کی جگہ لیں گے، جنہوں نے برسوں بعد بدھ کے روز مصالحانہ لہجہ اختیار کیا۔
It's clear that the American people want us to join together to get things done for the middle class and all Americans.
انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکی عوام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم متوسط طبقے اور تمام امریکیوں کے لیے مل کر کام کریں۔ حالانکہ اب ہر طرف تبدیلیاں نظر آئیں گی، کام کرنے والے امریکی خاندانوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ میں ڈیموکریٹس ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ ہفتے ریپبلکنز نے سینٹ میں بہت کم اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور ایوان نمائندگان میں بھی اسے معقول اکثریت حاصل ہوئی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات کے نتائج نے کینیڈا سے تیل لے جانے کے لیے متنازع پائپ لائن تعمیر کرنے کی تجویز کو متحرک کیا ہے۔ بدھ کو ریڈ اور میکونل کے خطاب کے بعد توانائی سے مالا مال ریاستوں کے ڈیموکریٹک سینیٹرز بھی اس نام نہاد کی سٹون پائپ لائن کی منظوری کی ووٹنگ پر زور دینے کے لیے ریپبلکنز کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ پائپ لائن ہے جس کی ماہر ماحولیات اور ان کے کانگریس میں ڈیموکریٹک اتحادیوں نے سخت مخالفت کی ہے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان، اداریہ۔
امریکہ جنوبی ایشیا میں اپنے ہم خیال ملکوں کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دیتا رہے گا. ان میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے. آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے اور امریکہ کا شراکت دار ہے. امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی بنیاد مشترکہ مفادات اور مقاصد ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے سن 2012 میں دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ اعلی سطحی شراکت داری کے مذاکرات شروع ہوئے تھے. اکتوبر میں واشنگٹن میں شراکت داری کا تیسرا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی معاون وزیر خارجہ برائے سیاسی امور وینڈی شرمن اور بنگلہ دیش کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ شاہد الحق نے کی. پچھلے سال مئی میں ڈھاکے میں دوسرے شراکت داری مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد سے کئی شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہوا. اسی کے بعد دہشت گردی اور منشیات کی ناجائز ٹریفکنگ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط اور عمل درآمد ہوا. اس شراکت داری کے ذریعے بنگلہ دیش میں خوراک میں خود کفالت اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حصول میں مدد دی گئی. سیکیورٹی کے شعبے میں شراکت داری کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کو ایک بحری جہاز تحفے میں دے رہا ہے جو بنگلہ دیش کے بحری جہاز کا سب سے بڑا جہاز ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا جہاز بھی بنگلہ دیش کو دیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی امن قائم رکھنے والی فورس میں بنگلہ دیش کے فوجی عالمی امن اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس سلسلے میں امریکہ بنگلہ دیش کی امن فوج کو مزید تربیت دینے کا بندوبست کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات میں بنگلہ دیش اور امریکہ کے درمیان تعاون میں اضافہ ہوا ہے جس کا براہ راست فائدہ بنگلہ دیشی عوام کو پہنچ رہا ہے. اس میں ماحولیاتی تبدیلیاں، صنفی تشدد کی روک تھام، مزدوروں کی سلامتی اور ان کے حقوق کا تحفظ شامل ہے. امریکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کے سامنے کام کرنے کے مقامات کو محفوظ بنانے اور مزدوروں کے حقوق، شہریوں کے حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے. ان تمام کوششوں کے باوجود ابھی مزید بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہے. امریکہ بنگلہ دیش کی پارچہ بافی کی صنعت کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اپنی مدد جاری رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بنگلہ دیش پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی فعال سول سوسائٹی کو تحفظ فراہم کرے جس کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہے. بنگلہ دیش نے اپنی غربت کو کم کرنے، زچہ اور بچہ کی صحت کی بہتری اور شیر خوار بچوں کی اموات کی شرح کو کم کرنے اور لڑکیوں کو پرائمری اسکولوں تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے خاصا کچھ کام کیا ہے. دونوں ملک خواتین کی سیاست اور معیشت میں شمولیت میں مزید اضافے کے لیے بھی تعاون کر رہے ہیں کیونکہ یہ ترقی کا ایک ناگزیر عنصر ہے. دونوں ملک یہ بھی چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ رابطوں کو بڑھایا جائے اور مشترکہ اقدار اور خواہشات کو فروغ دیا جائے. ایسا کر کے مستقبل کے لیے امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان مضبوط تعلقات کی ضمانت دی جا سکے گی.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیلری گل آپ کی خدمت میں حاضر. سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیلری گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو زکام ہو اور آپ کا ناک بند ہو جائے تو مرچ کھانے سے آپ کا ناک کھل جائے گا اور آپ آسانی سے سانس لے سکیں گے. چند لوگوں کے نزدیک مرچ کھانے سے آپ کو مزید توانائی حاصل ہوتی ہے. برصغیر پاک و ہند میں مرچ کا استعمال ایک عام سی بات ہے. مرچ کا استعمال تاریخ میں دور تک تلاش کیا جا سکتا ہے اور انسان صدیوں سے مرچ کاشت کرتا چلا آیا ہے. دنیا میں مختلف اقسام کی مرچیں پائی جاتی ہیں اور ان کی شدت اور حاصل ہونے والی توانائی بھی مختلف ہے. سائنسدانوں نے گھر پر مرچ اگانے کی ایک نئی ترکیب دریافت کی ہے. مرچ اگانے کے لیے گرم موسم کی ضرورت ہے. اگر موسم سرد ہو اور آپ مرچ کا بیج بوتے ہیں تو اس کو شیشے سے ڈھک دیں. اس سے پودوں کو سورج کی حرارت ملے گی اور وہ تند و تیز ہواؤں سے بھی محفوظ رہیں گے. آپ اپنے گھر یا گرین ہاؤس میں بھی بیج بو سکتے ہیں. اگر آپ سرخ مرچ کو گھر کے اندر بوتے ہیں تو آپ کو 8 سینٹی میٹر کے ایک چھوٹے سے گملے کو مٹی سے بھرنا ہوگا۔ گملے کے نیچے سوراخ ہونا چاہیے تاکہ پانی وہاں سے نکل سکے۔ مٹی سے بھرے گملے کی سطح پر آپ بیج پھینکیں اور اسے ورمیکیولائٹ کی پتلی سی تہ سے ڈھک دیں۔ ورمیکیولائٹ ایک ایسا میٹیریل ہے جو کہ ہوا، پانی اور مختلف اجزاء کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب آپ گملے پر پلاسٹک چڑھا دیں اور گملے کو ایک ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے حرارت مل سکے۔ جب مرچ کے پودے اگنے شروع ہو جائیں تو پلاسٹک ہٹا دیں۔ جب پودے 2 سینٹی میٹر کے ہو جائیں تو ہر پودے کو 8 سینٹی میٹر کے الگ گملے میں لگا دیں، مگر یہ کام احتیاط سے کریں۔ جب گملے کے پیندے کے سوراخ سے پودے کی جڑیں نکلنی شروع ہوں تو ہر پودے کو 12-12 سینٹی میٹر کے گملے میں منتقل کر دیں۔ جب پودے 12 سینٹی میٹر کے ہو جائیں تو ہر پودے کے ساتھ ایک لکڑی لگا دیں تاکہ پودے کو سہارا مل جائے اور وہ گرنے سے محفوظ رہے۔ جب پودے 20 سینٹی میٹر کے قد کو پہنچے تو ان کے بالائی سروں کو انگلیوں سے چٹکی کے ساتھ کاٹ دیں، اس سے پودوں کی نئی شاخیں پھوٹ پڑیں گی۔ جب پودے کے پھول نکلنا شروع ہوں تو اس میں پوٹاش کی کھاد ڈالیں۔ جب موسم گرم ہو تو انہیں 5 لیٹر کے گملوں میں باہر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ پودوں کو روشنی اور پانی کی کافی مقدار حاصل ہو۔ کچھ لوگ تیز مرچ پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ ذرا کم۔ کچھ لوگ مرچیں اس وقت توڑتے ہیں جب وہ ہرے رنگ کی ہو جائیں اور کچھ لوگ سرخ مرچ پسند کرتے ہیں۔ مرچ سرخ ہو یا ہری، اس سے مختلف کھانوں کو ذائقہ اور رنگت ملتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس۔ عالمی ادارے صحت نے متنبہ کیا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں معمر افراد کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی دیکھ بھال کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ اگر معمر افراد میں مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے مستقبل میں دنیا کو معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ شدید نوعیت کے طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی یہ رپورٹ برطانوی طبی جریدے دی لینسٹ میں شائع کی گئی ہے۔ بڑھتی عمر کے باعث انسان میں بیماریوں کا بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان بیماریوں کی وجہ سے معمر افراد نہ صرف خود پر بلکہ معاشرے پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں 2 ارب سے زائد آبادی 60 برس یا اس سے زائد عمر کی ہوگی۔ یہ تعداد ابھی 84.10 کروڑ ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ معمر افراد کی سب سے بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک میں آباد ہوگی۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں عام لوگوں کی عمر میں اضافے کی ایک وجہ بیماریوں کی روک تھام بھی ہے۔ مثال کے طور پر ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کو سستی اور بآسانی دستیاب ادویات کے باعث ختم کرنے یا روکنے کی وجہ سے بھی عام انسان کی عمر میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت میں معمر افراد کی صحت اور دیکھ بھال کے شعبے سے منسلک آئلو اروجو کا کہنا ہے کہ افریقی ممالک میں اوسط عمر 60 برس ہے۔ ان کے مطابق افریقی ممالک میں معمر افراد کی اموات کی بڑی وجہ دل کے امراض اور فالج جیسی بیماریاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے معاشروں میں اگر معمر افراد فالج کا شکار ہو جائیں تو نہ صرف خود پر بلکہ دوسروں پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ دل اور فالج جیسے امراض سے بچاؤ کا ایک طریقہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے، مگر افریقہ جیسے ترقی پذیر خطے میں اکثر کو یہ ہی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی معاشرے میں معمر افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں زیادہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ان افراد کے لیے اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں،
سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر ارسلان شریف اور انجینئر آٹیس شیکرز، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں آج آپ سنیں گے میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن۔